أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عقل مند دشمن سے مشورہ کرو لیکن جاہل دوست کی رائے پر عمل کرنے سے گریز کرو. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، آئیے ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد پروگرام آج کا ایران پیش کیا جائے گا اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا پیش کی جائے گی. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا احترام کرے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. غزہ کے مختلف علاقوں پر سینی حکومت کے فضائی حملے جاری، تازہ حملوں میں درجنوں عام شہریوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر. تمام مزاحمتی گروہ پوری طرح سے متحد اور ہم غزہ میں جنگ بندی کے قریب پہنچ چکے ہیں، حماس کے رہنما عزت الرشق کا اعلان. اور غاصب سینی حکومت پر سیاسی اقتصادی دباؤ بڑھا دیا جائے، دنیا کے 50 ملکوں کے سربراہوں کے نام خط میں صدر ایران کی تاکید. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. آغاز غزہ سے. خبر رساں ذرائع نے مرکزی اور شمالی غزہ پر سینی حکومت کے ہوائی اور بھاری توپخانے کے حملوں کے ساتھ ہی سینی فوج اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید لڑائی کی خبر دی ہے. موصولہ خبروں کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں پر سینی فوج کے وحشیانہ حملوں میں درجنوں عام شہریوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر ہے. اطلاع کے مطابق جنوب مشرقی علاقے زیتون کے رہائشی مکانات اور طبی مراکز پر سہنی فوجیوں نے بڑا حملہ کیا ہے. فلسطینی ذرائع نے ان خبروں کو شائع کرنے کے ساتھ ہی مشرقی خان یونس میں بھی یورپی اسپتال کے اطراف میں سہنی فوجیوں کے تازہ ترین حملوں کا بھی ذکر کیا ہے. سینی حکومت شمالی غزہ پر وقتاً فوقتاً اپنے حملے جاری رکھے ہوئے. اسی طرح غزہ کے مرکز میں النصیرات کیمپ میں ایک رہائشی عمارت پر بمباری کے نتیجے میں مزید 20 فلسطینی شہید ہو گئے. فلسطینی نیوز ایجنسی شہاب کے مطابق النصیرات کیمپ میں عبدالعظیم الحاج کے گھر پر بھی جارے سینی فوج نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں گھر کے ملبے تلے متعدد افراد دبے ہوئے ہیں. اسی طرح سینی فوج نے شمالی غزہ میں جبالیہ کیمپ میں واقع فالوجہ علاقے میں پناہ گزینوں کے ایک اسکول پر بمباری کی ہے. سینی حکومت کے بمبار طیاروں نے بیت لاہیہ کے علاقوں پر بھی بم گرائے ہیں. شمالی غزہ میں کمال ادوان اسپتال کی سڑک پر بھی سینی حکومت نے ہوائی اور توپ خانے کے حملے کیے ہیں. ان حملوں کے ساتھ ہی شہر غزہ اور اس کے شمال کے بعض علاقوں میں تحریک مزاحمت کے جیالوں اور غاصب سینی فوجیوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے. لبنان کی اسلامی استقامت نے مقبوضہ فلسطین کے شمال میں واقع سہنی آبادی کے علاقے مطلع میں ایک ایسی عمارت پر حملہ کیے جانے کی خبر دی ہے جہاں سہنی فوجی موجود تھے. لبنان کی اسلامی استقامت نے مقبوضہ فلسطین کے شمال میں واقع سہنی فوجی ٹھکانوں کے نئے حملے کیے جانے کا اعلان کیا ہے. حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے منگل کو ایک ایسی عمارت کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے جس میں سینی فوجی جمع تھے. غاصب سینی حکومت کے ریڈیو نے بھی اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے لبنان کی سرحد سے ملنے والے مقبوضہ فلسطین کے علاقے میں ایک عمارت پر میزائل حملہ ہونے کی خبر دی ہے. اسی طرح پریس ذرائع نے غزہ کے اطراف میں سینی آبادی کے علاقوں میں خطرے کا سائرن بجنے کی خبر دی ہے. دوسری جانب بعض پریس ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ شمالی فلسطین میں ڈرون حملے کی دھمکی ملنے کے بعد مختلف علاقوں میں خطرے کا سائرن بجنے کی آوازیں سنی گئیں. سینی ذرائع ابلاغ نے بھی اعلان کیا کہ خطرے کا سائرن لبنان سے ملنے والی مقبوضہ فلسطین کے سرحد کے قریب واقع علاقوں میں بجا ہے. المیادین چینل کے مطابق سینی حکومت کے بمبار طیاروں نے جنوبی لبنان میں اس چینل کی نیوز ٹیم پر بمباری کی ہے. اس چینل نے کہا ہے کہ دوپہر کے وقت ہونے والی اس بمباری میں صحافی فرح عمر اور فوٹوگرافر ربیع المعماری شہید ہو گئے. اس سے پہلے بھی سینی فوج کے جنوبی لبنان پر فضائی حملے اور گولہ باری میں ایک لبنانی خاتون شہید اور دو دیگر زخمی ہو گئے تھے. کچھ دنوں قبل سینی حکومت نے جنوبی لبنان میں صحافیوں کی ایک ٹیم پر بھی حملہ کیا تھا جس میں ایک صحافی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے تھے. سینی حکومت کے بمبار طیاروں نے کفر شعبہ اور ایتا اشوب علاقوں کو نشانہ بنایا ہے. اسی طرح جنوبی لبنان کے دو قصبوں یارون اور ایترون کے آس پاس کے علاقوں کو بھی توپ خانے کے حملوں کا نشانہ بنایا ہے. تحریک حماس نے کہا ہے کہ سینی حکومت کے ساتھ جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہیں, جس کی تفصیلات کا اعلان قطری اور مصری برادران کریں گے. تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے رکن عزت الرشق نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اسرائیلی فریق خاص طور پر نتنیاہو جنگ بندی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مزاحمتی گروہ سیاست اور میدان جنگ میں متحد ہیں اور جنگ بندی معاہدے میں تمام مزاحمتی گروپ شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں حقیقی پیش رفت ہوئی اور ہم جنگ بندی معاہدے سے نزدیک ہو گئے ہیں, اور جب معاہدہ تکمیل کو پہنچ جائے گا تو اس کا اعلان قطری برادران کے توسط سے کر دیا جائے گا. منگل کو تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ فلسطینی مزاحمت اور صہیونی حکومت جنگ بندی معاہدے کے قریب ہے, اور ہم نے اپنا جواب قطری بھائیوں اور سہولت کاروں تک پہنچا دیا ہے. اس سے قبل غاصب سینی حکومت کے ٹی وی نے کہا تھا کہ اسرائیل کی جنگی کابینہ نے متعلقہ حکام کو حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے کی اجازت دے دی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے روس, چین, ترکیہ, قزاقستان اور جنوبی افریقہ سمیت دنیا کے 50 ملکوں کے سربراہوں کے نام خط ارسال کر کے مطالبہ کیا ہے کہ سینی حکومت پر غزہ میں جرائم کا سلسلہ بند کرنے کے لیے مختلف سیاسی اور اقتصادی راستوں سے دباؤ ڈالا جائے. صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے دنیا کے 50 ملکوں کے سربراہوں کے نام اپنے مکتوب میں غزہ میں 14,000 سے زیادہ افراد کو شہید اور لوگوں کے گھروں نیز بنیادی تنصیبات کو تباہ کر دینے پر مبنی سینی حکومت کے وحشیانہ اقدامات, نیز بعض مغربی حکومتوں کے دوہرے معیاروں, نیز ان کی جانب سے اس حکومت کے جرائم کو دانستہ طور پر نظر انداز کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ دنیا کے خود مختار اور حریت پسند ملکوں, بالخصوص اسلامی ملکوں سے توقع کی سفارتی اور اقتصادی میدانوں میں متحد ہو کر غاصب سینی حکومت پر دباؤ ڈال کر عام شہریوں کا قتل عام بند اور غزہ کا محاصرہ ختم کرائیں گے. صدر ایران نے دنیا کے 50 ملکوں کے سربراہان مملکت کے نام اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ آج سبھی حکومتوں کا خدائی اور انسانی امتحان ہے. انہوں نے سربراہان مملکت سے اپیل کی کہ سینی حکومت کے ساتھ سیاسی و تجارتی روابط, نیز ہر طرح کا تعاون منقطع کرنے سمیت غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف جرائم روکنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالنے کے ہر وسیلے سے کام لیا جائے. صدر جمہوریہ ایران نے اس سے پہلے غزہ کے موضوع پر ہونے والے ریاض سربراہی اجلاس میں بحران غزہ کی 10 نکاتی رائے حل پیش کی تھی, جس کی شکیں اس طرح تھیں. نمبر ایک, غزہ کے عوام کا قتل عام اور غیر فوجیوں, بالخصوص اسپتالوں, اسکولوں, کیمپوں اور امداد رسانی کے مراکز پر حملے فوری طور پر بند کیے جائیں. اس بات کی یاد نہ دی جائے کہ صہیونی حکومت اور اس کے حامی انسان دوستانہ وقفہ جیسی اصلاحات سے کام لے کر رائے عامہ کا دباؤ کم کرنے کی کوشش کریں, بلکہ امریکہ اور صہیونی دشمن کو عوام کا قتل عام فوری طور پر روکنے مجبور کرنے کے لیے ہر وسیلے سے کام لیا جائے. ہم اسلامی ملکوں کو جان لینا چاہیے کہ غزہ اور غرب اردن میں صہیونیوں کی جارحیتوں اور توسیع پسندی کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی استقامت نہ ہوتی, اور اگر صہیونی حکومت کی جارحیت اور قبضہ گیری کے مقابلے میں لبنان کی استقامت نہ ہوتی تو آج بہت سے عرب اور اسلامی ممالک ایسی جنگ میں گرفتار ہوتے. نمبر دو, غزہ کا انسانی محاصرہ ختم کیا جائے, مصری بھائیوں کے تعاون سے رفع پاس کو بلا قید و شرط کھولا جائے اور غزہ تک خوراک اور دوائیں پہنچائی جائیں. امداد رسانی پر اس اجلاس میں اسلامی ملکوں کے محترم سربراہان مملکت اتفاق کریں, اس پر عمل درآمد کے لیے ایک ورکنگ کمیٹی بنائی جائے. نمبر تین, غزہ سے صہیونی حکومت کے فوجیوں کا فوری انخلاء. غزہ کی زمین اور حکومت کا تعلق فلسطینیوں سے اور حق حاکمیت منتخب حکومت کو ہے, ان لوگوں کو نہیں جو امریکہ اور صہیونیزم کی سرپرستی میں حاکم بنائے جائیں. یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سبھی بالخصوص اسلامی ممالک فلسطینی اور مقبوضہ علاقوں کی سرحد کی سیکورٹی میں مشارکت کے ہر طرح کے امریکی صہیونی منصوبے کی طرف سے ہوشیار رہیں, اس پر کوئی توجہ نہ دیں, کیونکہ اس سے صہیونیوں کے قبضے کا دفاع ہوگا اور اس میں مدد ملے گی. نمبر چار, اسلامی ممالک صہیونی حکومت سے ہر قسم کا سیاسی اور اقتصادی رابطہ ختم کر لیں. اس سلسلے میں توانائی کے شعبے میں صہیونی حکومت کے بائیکاٹ پر خصوصیت کے ساتھ توجہ دی جائے اور عوامی تحریکیں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی حمایت کریں. نمبر پانچ, اسلامی حکومتیں جارے اور قابض افواج کو دہشت گرد تنظیم قرار دیں. نمبر چھ, امریکہ اور صہیونی حکومت کے مجرم حکام اور ترجیحی طور پر ان حکام پر جو حالیہ جنگ میں انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی میں شریک ہیں, مقدمہ چلانے کے لیے بین الاقوامی عدالت تشکیل دی جائے. نمبر سات, اسلامی ملکوں کی منظوری کے ساتھ غزہ کی فوری تعمیر نو کے لیے خصوصی فنڈ قائم کیا جائے. نمبر آٹھ, مختلف اسلامی ملکوں کی جانب سے فلسطینی عوام کے لیے امدادی کارواں روانہ کیے جائیں. نمبر نو, جس دن غزہ غزہ کے المومدانی اسپتال پر بمباری کی گئی، اس دن کو انسانیت کے خلاف جرم اور نسل کشی کے دن کا نام دیا جائے، اور نمبر 10 اس غیر مساوی جنگ میں امریکہ کی کمان میں سینی حکومت کے جنگی جرائم جاری رہنے کی صورت میں اسلامی ممالک فلسطینی عوام کو مسلح اور جنگ افروز غاصبوں کے مقابلے میں مجاہدت میں ان کی مدد کریں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا کہ غزہ کے عوام سینی حکومت کے ہاتھوں انجام پانے والے انسانیت کے خلاف جنگی جرائم کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ کے بارے میں منعقد ہونے والے اجلاس میں کہا کہ غزہ کے عوام کو عالمی سطح پر جنگ بندی کے مطالبات کے باوجود انسان دوستانہ امداد روکے جانے اور سینی حکومت کی وحشیانہ کارروائیوں کا سامنا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے غزہ میں غاصب سینی حکومت کے جنگی جرائم کے شواہد موجود ہونے کی خبر دیتے ہوئے اس پر بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مقدمہ چلائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ جنوبی افریقہ نے فلسطینیوں کے خلاف سینی حکومت کے جرائم پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے عالمی فوجداری عدالت سے مطالبہ کیا کہ وہ سینی حکومت کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کو نسل کشی کے الزام میں گرفتار کرے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب تصور میں آپ آتے ہیں دل کے ناسور جگمگاتے ہیں، دل کے ناسور جگمگاتے ہیں، کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے ستاروں سے کس کے انوار جل ملاتے ہیں، کس کے انوار جل ملاتے ہیں، رہ روے عشق کیف و مستی ہے، رہ روے عشق کیف و مستی ہے، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، ہے مقام جھکا لو دل، ہے مقام ادب جھکا لو دل، یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران۔
سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں، شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران ایران کی اہم خبروں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اسلامی تعاون کی تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے مقصد سے انجام پانے والے اپنے دورہ سعودی عرب کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے ایک روزہ دورہ سعودی عرب سے تہران واپسی پر فلسطین سے متعلق او آئی سی کے اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے واضح نقطۂ نگاہ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے شروع سے ہی صہیونی حکومت کو ایک غاصب حکومت اعلان کیا ہے۔ صدر رئیسی نے فلسطین کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نقطۂ نگاہ کو بیان کرتے ہوئے غزہ میں جاری اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی، جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کو کھل کر بیان کرنے کو اس اجلاس میں اپنی شرکت کا ایک اہم مقصد بتایا۔ ایران کے صدر نے اسی طرح ریاض میں اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے سربراہوں کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کرنے والے بعض ملکوں من جملہ مصر، شام، لبنان، موریتانیہ، سوڈان، ملیشیا، نائجیریا، قطر اور سعودی عرب کے سربراہوں سے ملاقات اور گفتگو کی۔ صدر رئیسی نے ملیشیا کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ مستقبل فلسطینیوں کا ہے اور اس وقت مزاحمت ہی فاتح ہے کہا کہ صہیونی حکومت نے انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کا وہ بدترین اور سیاہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ عالمی عدالتوں میں اس پر مقدمہ چلائے جانے سے پہلے ہی تمام انسانوں کی ضمیروں نے اس کی مذمت کی اور نفرت و بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ انور ابراہیم نے بھی اس ملاقات میں اس امر پر تاکید کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت کے حامی ممالک کو چاہیے کہ وہ اس غاصب حکومت کی حمایت بند کر دیں کہا کہ آج کے اجلاس کے اعلامیے کا محور غزہ کی حمایت تھا، اس لیے غزہ کی بھرپور حمایت کے ساتھ ہی ساتھ رفح پاس کھولے جانے کے ذریعے انسان دوستانہ امداد کی ترسیل پر مکمل عمل درآمد کرایا جانا ضروری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر اور ملیشیا کے صدور نے اس ملاقات میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر بھی تاکید کی۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے ریاض میں او آئی سی اور عرب لیگ کے مشترکہ سربراہی اجلاس کے موقع پر نائجیریا کے صدر سے ملاقات میں اسلامی ملکوں کے اختلاف کو صہیونی حکومت کے اندر غزہ میں نسل کشی کی جرأت پیدا ہونے کی بنیادی وجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسلامی ملکوں میں تفرقہ نہ ہوتا اور وہ شروع میں ہی غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کے مقابلے میں متحد ہو کر ڈٹ گئے ہوتے تو صہیونی حکومت فلسطینیوں کی نسل کشی کی جرات نہ کرتی اور آج ہم 5,000 معصوم فلسطینی بچوں کے قتل عام کا مشاہدہ نہ کرتے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے ہنگامی سربراہی اجلاس کے موقع پر ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی، سوڈان کی عبوری کونسل کے سربراہ عبد الفتاح برہان سے ملاقات میں بھی صہیونی حکومت کے وحشیانہ جنگی جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے، نیز غزہ کے عوام تک امداد پہنچانے کی راہوں، نیز اسلامی ملکوں کے متحدہ اقدام کا جائزہ لیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ اور غرب اردن میں جنگ جاری رہنے کی صورت میں جنگ کا دائرہ مزید پھیل سکتا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے برطانوی میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ ایران غزہ میں جنگ کا دائرہ مزید پھیلنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن اگر غزہ اور غرب اردن کے عوام کے خلاف جرائم جاری رہتے ہیں تو لڑائی کا دائرہ پھیلنا ناگزیر ہو جائے گا۔ اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق ایران کے اس عہدیدار نے اپنی گفتگو میں کہا کہ تہران نے خفیہ چینلز کے ذریعے امریکہ کو بتایا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ غزہ جنگ کا دائرہ وسیع ہو۔ اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق ایران کے اس عہدیدار نے اپنی گفتگو میں کہا کہ تہران نے خفیہ چینلز کے ذریعے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ غزہ جنگ کا دائرہ وسیع ہو، تاہم اس نے واشنگٹن کو اس بارے میں خبردار کر دیا ہے۔ اس اخبار کے مطابق امیر عبداللہیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 40 برسوں کے دوران تہران میں سوئس سفارت خانے کے ذریعے امریکی مفادات کے محافظ کے طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے امریکہ کے جواب میں یہ کہا ہے کہ ایران جنگ کو وسعت نہیں دینا چاہتا، لیکن خطے میں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اختیار کردہ رویے کی وجہ سے اگر غزہ اور غربی اردن کے عوام کے خلاف جرائم کا سلسلہ نہ رکا تو ہر امکان پر غور کیا جا سکتا ہے اور جنگ کا دائرہ وسیع ہونا ناگزیر ہو جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل نے تحریک حماس کی فوجی وینگ القسام بریگیڈ کے کمانڈر کے نام ایک اہم پیغام میں کہا ہے کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ غاصب سے ہونے حکومت مکڑی جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قاعنی نے القسام بریگیڈ کے کمانڈر کے نام ایک پیغام میں لکھا ہے کہ آپ نے الاقصی طوفان کے نام سے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے جس نے واضح طور پر اس کی کمزوری اور شکست و ریخت کو ظاہر کر دیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ ایران کی پاسداران نے انقلاب اسلامی کے بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قاعنی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ الاقصی طوفان کے بعد فلسطین اور خطے کی صورتحال ایک جیسی نہیں رہے گی کہا کہ دشمن کی فوجوں اور بکتر بند گاڑیوں کے خلاف مزاحمتی حملوں نے ثابت کر دیا ہے کہ غزہ کی مزاحمت غاصب دشمن کے خلاف بھرپور مقابلے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سردار قاعنی نے القسام بریگیڈ کے کمانڈر کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کے بھائی آپ کے ساتھ مزاحمت کے محور میں متحد ہیں اور صہیونی دشمن کو غزہ اور فلسطین میں اس کے مذموم مقاصد تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم اپنے برادرانہ عہد پر قائم ہیں جو ہمیں متحد کرتا ہے، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس تاریخی جنگ میں جو کچھ بھی کرنا پڑے گا ہم اسے انجام دیں گے۔ ایران کے نائب وزیر دفاع نے بتایا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران فوجی صنعت میں خود کفیل ہے اور ہم نے گزشتہ سال $1 ارب کی فوجی مصنوعات برآمد کیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر دفاع بریگیڈیئر سید مہدی فرحی نے پیر کی شام کو تہران کی شہید رجائی یونیورسٹی میں شہید جنرل حسن تہرانی مقدم کی 12ویں برسی کی مناسبت سے منعقدہ ایک پروگرام میں کہا کہ آج سبھی مسلمانوں کے دل غزہ کے عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی وجہ سے مجروح اور غمگین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حق و باطل کی جنگ میں یزید وقت کے مقابلے میں کامیابی استقامتی قوتوں کو ملے گی۔ بریگیڈیئر سید مہدی فرحی نے شہید جنرل تہرانی مقدم کے بارے میں کہا کہ وہ ایسی فوجی طاقت کے طرفدار تھے جس کے ذریعے وحشی دشمنوں کے مقابلے میں استقامت کے ساتھ ڈٹا جا سکے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر دفاع نے کہا کہ سامراجی طاقتیں اپنے خوبصورت ظاہر کے برخلاف جنگل کا قانون چلاتی ہیں، بنابری ہمیں ان کے مقابلے میں اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے فوجی لحاظ سے طاقتور بننے کی ضرورت ہے۔ بریگیڈیئر سید مہدی فرحی نے ملک کو میزائلی طاقت بنانے کے ساتھ ہی دیگر فوجی صنعتوں میں بھی شہید تہرانی مقدم کی خدمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج ایران کے پاس سینکڑوں تہرانی مقدم موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن وہ تھا جب دنیا ہمیں خاردار تار بھی نہیں دے رہی تھی، لیکن آج ہم نے فوجی صنعت میں اتنی ترقی اور پیش رفت کر لی ہے کہ گزشتہ سال ہم نے تقریباً $1 ارب کی فوجی مصنوعات دوسرے ملکوں کو برآمد کیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے امیر سعید ایراوانی نے غاصب سے ہونی حکومت کے ایٹمی ہتھیاروں کے خطرے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے اعلی عہدیداروں کی طرف سے ایران اور فلسطین کے خلاف حالیہ ایٹمی دھمکیاں خطے کی سلامتی کے لیے اس کے ایٹمی اسلحے کے سنگین خطرات کو اجاگر کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایراوانی نے مشرق وسطی کو ایٹمی اور عام تباہی پھیلانے والے دیگر تمام ہتھیاروں سے پاک علاقہ بنائے جانے کے موضوع پر منعقدہ کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ اسرائیلی حکومت کے اعلی عہدیداروں کی طرف سے ایران اور فلسطین کے خلاف ایٹمی اسلحے کے استعمال کی حالیہ دھمکیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایسی ناجائز اور غیر ذمہ دار حکومت کے پاس ایٹمی اسلحے کا ہونا کتنا خطرناک ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ سبھی علاقوں بالخصوص مشرق وسطی کو ایٹمی اسلحے سے پاک علاقہ بنانے کا موضوع اس وقت واقعی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی سطح پر اسرائیلی حکومت کے قبضے میں موجود ایٹمی ہتھیاروں کے ذخیرے کے پھیلاؤ نے حقیقی اور وسیع تر خدشات کو جنم دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ علاقائی یا عالمی سطح پر اس طرح کے ہتھیاروں کا وجود انسانیت کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے اور اکثر بلیک میلنگ کے وسیلے کے طور پر اس سے کام لیا جاتا ہے۔ امیر سعید ایراوانی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ صہیونی حکومت کے خفیہ ایٹمی پروگرام اور اس کے جوہری اسلحے کا ذخیرہ خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے ایک اہم خطرہ ہے، کہا کہ مشرق وسطی میں اس حکومت کے حالیہ جرائم کو دیکھتے ہوئے ہم اسرائیلی حکومت کے ایٹمی اسلحے اور غزہ کی جنگ میں یا دیگر مقامات پر ان مہلک ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے نے کہا کہ اب مشرق وسطی کو وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پاک علاقہ بنانے کی ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غاصب صہیونی حکومت کے ایٹمی اسلحے کے خطرات کے بارے میں او آئی سی کے رکن ملکوں کے مشترکہ بیان کی مکمل حمایت اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ناجائز اسرائیلی حکومت کے ایٹمی خطرات کے تعلق سے ایک بیان اس کانفرنس میں بھی جاری کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ عالمی برادری کو اسرائیلی حکومت کی ایٹمی دھمکیوں کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں غیر فوجی اور پر امن ایٹمی پروگراموں کے خلاف اسرائیلی حکومت کے تخریبی اقدامات اور ایٹمی سائنسدانوں کا قتل کھلی دہشت گردی ہے، جو سلامتی کونسل اور ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے جیسے بین الاقوامی اداروں کے فوری اقدامات کی متقاضی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ میں انسانی حقوق کی کمیٹی نے غزہ میں خواتین اور بچوں کے قتل عام کو عظیم انسانی اصولوں اور عزت و وقار کے منافی اور بین الاقوامی کنونشنوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ میں انسانی حقوق کی کمیٹی کی سربراہ زہرہ الہیان نے کربلا میں زہرا یونیورسٹی میں ظلم مخالف خواتین کے بین الاقوامی سیمینار میں شرکت کی۔ یہ سیمینار غزہ اور فلسطین کے بچے اور خواتین کے زیر عنوان منعقد ہوا۔ اس بین الاقوامی سیمینار میں اسلامی ممالک کی سرگرم خواتین شریک ہوئیں۔ زہرہ الہیان نے اس سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی دستاویزات کے مطابق غزہ کے عوام پر صہیونی حکومت کے مظالم متعدد انسانی حقوق من جملہ حساس گروہوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ان حساس گروہوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ میں انسانی حقوق کی کمیٹی کی سربراہ نے صراحت کے ساتھ کہا کہ اس کے علاوہ جینوا کے چوتھے کنونشن کی شق نمبر 14, 18, 27, 33, 49 کے مطابق متحارب حکومتیں محفوظ علاقوں کے قیام، ہسپتالوں پر حملے نہ کرنے، افراد کے حقوق اور وقار کا احترام کرنے، خصوصاً خواتین پر تشدد نہ کرنے، بے گناہ افراد کو سزا نہ دینے، افراد کو انفرادی یا اجتماعی طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کرنے کی پابند ہیں، اور افراد کو کوچ پر مجبور کرنا انسانی حقوق کے عالمی منشور کی شق نمبر 13 کی خلاف ورزی ہے۔ زہرہ الہیان نے مزید کہا کہ بچوں کے حقوق کے عالمی منشور کی شق نمبر 2, 4 اور 6 میں بچوں کی خاص حمایت، اس کے اجتماعی تحفظ اور انہیں خوراک، رہائش، تفریح اور حفظان صحت کی سہولیات فراہم کیے جانے پر تاکید کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان تمام باتوں کے باوجود صہیونی حکومت کے اقدامات بین الاقوامی دستاویزات کی روح سے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی اور انسانی اقدار اور عزت و وقار کے منافی ہیں۔ انٹرنیشنل یونیورسٹی امام رضا علیہ السلام کے وائس چانسلر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی کانگریس امام رضا علیہ السلام اور عصری علوم کے انعقاد کا مقصد رضوی تعلیمات کو رائج کرنے کے لیے گفتگو کے ساتھ ساتھ ان تعلیمات کو انسانی عملی علوم ہیومن اپلائیڈ سائنسز کی روح سے ادراک کرنا اور بیان کرنا ہے۔ آستان نیوز کی رپورٹ کے مطابق صحافیوں کی موجودگی میں تیسری بین الاقوامی کانگریس امام رضا علیہ السلام اور عصری علوم سے متعلق انٹرنیشنل یونیورسٹی امام رضا علیہ السلام میں نیوز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں جناب مرتضی مرجوعی نے بین الاقوامی کانگریس امام رضا علیہ السلام اور عصری علوم کے انعقاد میں یونیورسٹی کے اہداف و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ اس کانگریس کے عنوان سے ظاہر ہے کہ ہمارا پہلا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی تعلیمات، سیرت اور طرز زندگی کو عصری علوم کی روح سے فروغ دینے کے لیے گفتگو کی راہ کو ہموار کریں۔ اگرچہ تاریخی، فلسفی اور دیگر موضوعات کے نقطۂ نظر سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی تعلیمات پر متعدد کانفرنسز اور اجلاس منعقد کیے گئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے امام رضا علیہ السلام کی تعلیمات کو عصری علوم کی روح سے، جیسے معاشیات اور آرٹ وغیرہ سے، بیان نہیں کیا گیا۔ جناب رجوعی نے اس کانگریس کے انعقاد کا دوسرا مقصد کانگریس کی علمی نشستوں اور ورکشاپس کا ملکی اور عالم اسلام کے موجودہ مسائل سے تعلق پیدا کرنا اور ربط دینا ہے۔ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہم علمی نشستوں اور ورکشاپس کے انعقاد سے عالم اسلام میں رونما ہونے والے واقعات اور حالات، خصوصاً فلسطین سے متعلق مسائل کے بارے میں، جن کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہے، امام رضا علیہ السلام کی تعلیمات سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ ہم نے اس کانگریس میں دانشوروں، سیاستدانوں اور حکمرانوں کو خصوصی شعبوں سے وابستہ افراد کے ساتھ ایک ہی میز پر اکٹھا کیا ہے اور مستقبل قریب میں اس کے مثبت نتائج دیکھنے کی امید رکھتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے زیادہ تر روایات اس وقت بیان فرمائی جب آپ ایران میں تشریف فرما تھے۔ قم یونیورسٹی کے الہیات کالج کے وائس چانسلر اور کانگریس کے علمی سیکرٹری نے بھی اس نیوز کانفرنس کے تسلسل میں اپنے اس بیان کے ساتھ کہ امام رضا علیہ السلام نے ایران میں 4 سال کے قریب زندگی گزاری کہا کہ مختلف مذہبی کلامی فرقوں اور سماجی گروہوں کے ساتھ علمی بحث و مباحثے کی وجہ سے حضرت پر بھاری ذمہ داری عائد تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بہت سارے فرامین اور احادیث معاشرے کے مسائل پر مبنی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے زیادہ تر روایات اس وقت بیان فرمائی جب آپ ایران میں زندگی گزار رہے تھے۔ حجت الاسلام والمسلمین جناب مؤدب نے مزید یہ بتایا کہ امام علی اپنے مصر رضا علیہ السلام کی تاریخ اور فرامین پر ایک جامع ترین کتاب عیون اخبار الرضا ہے، جسے شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے تالیف کیا۔ یہ کتاب ان معتبر اور مستند شیعہ کتب میں سے ایک ہے کہ جس میں شیعہ فقہ سے متعلق بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بین الاقوامی کانگریس امام رضا علیہ السلام کی ان تعلیمات سے جنہیں اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے استفادہ کرے گی۔ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اب تک کانگریس کے سیکرٹریٹ کو ملکی و غیر ملکی پروفیسرز اور طلبا کی جانب سے، جیسے پاکستان اور لبنان وغیرہ سے، 400 مضامین موصول ہو چکے ہیں۔ البتہ ان کی تعداد 600 تک پہنچنے کی امید ہے۔ کانگریس کی علمی سیکرٹری نے مزید وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ان مضامین کو ججز کے فیصلے کے بعد شائع کیا جائے گا، اور اسی طرح قبل از وقت منعقد کی جانے والی نشستوں میں بھی ان مضامین کو پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ان مقالات اور مضامین میں تمام محققین اور مفکرین کی یہ کوشش رہے گی کہ وہ امام رضا علیہ السلام کے ان فرامین، کانگریس کے علمی سیکرٹری نے مزید وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ان مضامین کو ججز کے فیصلے کے بعد شائع کیا جائے گا، اور اسی طرح قبل از وقت منعقد کی جانے والے نشستوں میں بھی ان مضامین کو پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ان مقالات اور مضامین میں تمام محققین اور مفکرین کی یہ کوشش رہے گی کہ وہ امام رضا علیہ السلام کے ان فرامین سے جن میں اقتصادیات، آرٹ، مینجمنٹ، طب اور سیاسی علوم سے متعلق دور حاضر کے مسائل بیان ہوئے ہیں، انہیں اپنے مضامین میں استفادہ کریں، اور ہر شخص جس سبجیکٹ میں بھی مہارت اور مطالعہ رکھتا ہے اسے اسی روح سے اپنے مضامین میں امام رضا علیہ السلام کے فرامین کے ساتھ علمی پیوند اور ربط قائم کرے گا، اور ہر شخص جس سبجیکٹ میں بھی مہارت اور مطالعہ رکھتا ہے اسی روح سے اپنے مضامین میں امام رضا علیہ السلام کے فرامین کے ساتھ علمی پیوند اور ربط قائم کرے گا، اور حضرت کے فرامین کی روح سے معاشرے کے مسائل کا حل بیان کرے گا۔ حجت الاسلام والمسلمین مؤدب نے کہا کہ بعض موضوعات چند سبجیکٹ پر مشتمل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مضامین زیادہ معتبر اور مستحکم شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محققین اپنی ریسرچ اور مضامین کے ذریعے خود بھی بہرہ مند ہوتے ہیں اور علمی برادری کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے اس بین الاقوامی کانگریس کے انعقاد کا وقت رواں سال کی 19 اور 20 دسمبر کی تاریخ جانتے ہوئے کہا کہ اس بین الاقوامی کانگریس کا افتتاح آیت اللہ العظمیٰ نوری حمدانی کے بیانات سے کیا جائے گا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بدترین شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، مغرب والے ایک طرف حریت نسما کو عورت کا ذاتی معاملہ قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے بیٹھے ہیں کہ حجاب سے عورت کی آزادی سلب ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف ان کے یہاں یہ معیار یکسر تبدیل ہو جاتا ہے کہ عورت کا پردہ معاشرے سے بغاوت اور ٹکراؤ قرار دیا جاتا ہے۔ جبکہ مغرب میں پردہ اور نقاب عورت کا ذاتی معاملہ نہیں بلکہ معاشرے اور وہاں کی ثقافت کا مسئلہ بنایا جاتا ہے۔ مسلمان عورت کو اگر زبردستی نقاب اور پردے پر مجبور کر دیا گیا تو آزادی چھیننا اور بنیادی حق سے محروم رکھنا تصور کیا جائے گا، لیکن یورپ اور مغرب میں عورت سے زبردستی پردہ چھیننا اور نقاب سے منع کرنا مغربی ثقافت کی خوبی اور جمہوریت کا کرشمہ و حسن قرار دیا جاتا ہے، جس کے لیے باقاعدہ قانون سازی بھی کی جاتی ہے۔ فرانس، ہالینڈ، بیلجیم سمیت دیگر مغربی ممالک کی قانون سازی کو ان کی پارلیمنٹ کا احترام اور جمہوریت کا فیصلہ قرار دیا جاتا ہے۔ مغرب اس مذہبی معاملے سے انکار کر رہا ہے، لیکن مغربی معاشرے میں جو حشر مذہب کا ہوا ہے، اسی طرح مسیحی مذہب کے شاعر کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ کلیساؤں میں سروں کو مکمل ڈھانپنے والی راہبائیں خالصتاً مذہبی بنیاد پر پردہ کرتی ہیں، جو اصل مسیحیت کی آخری نشانی قرار دی جا سکتی ہے۔ جبکہ اسلام معاشرے کو خراب ہونے اور بے حیائی سے دور رکھنے کے لیے پردے کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ اسلام ایک طرف عورت و مرد دونوں کو اپنی اپنی نظریں نیچے کرنے کی تلقین کرتا ہے، تو دوسری طرف عورت کو اپنا حسن و زینت اپنے شوہر کے سوا کسی غیر مرد کو دکھانے سے منع کرتا ہے۔ اسلام کا عورت کو تشہیر کا ذریعہ اور جسمانی نمائش سے منع کرنا دراصل معاشرے کو فساد سے بچانا اور خانوادگی زندگی کو محفوظ بنانا ہے۔ جی ہاں، صرف پردے کی وجہ سے عورت کو معاشرے سے دور رکھنے یا عورت کو قید کرنے کی نشانی سمجھنا بھی مغرب کی لا علمی ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ آزادی اور حریت نسما، آزادی رائے اور جمہوریت مغرب کی اقدار اور بنیادیں ہیں، تو مسلمان عورتوں کو حجاب سے منع کرنا آخر انسانی حق کو چھیننا نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا کسی انسان کو زبردستی اس کی مرضی کے خلاف لباس پہننے پر مجبور کرنا انسانی حقوق کی بنیادی خلاف ورزی نہیں ہے؟ آئین سازی کے ذریعے مسلمان خواتین سے یہ حق چھیننے والے کیا مہذب دنیا کے ٹھیکیدار کہلانے کے قابل ہیں؟ فرانس سمیت دیگر یورپی ممالک میں مسلمان روایات اور شاعر کو آئین سازی کے ذریعے مسخ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف بعض مسلم معاشروں میں بھی مغربی روایات و کلچر کو کھلے عام میڈیا کے ذریعے مختلف ذرائع سے عام کیا جا رہا ہے۔ جو قومیں دوسروں کی روایات، رہن سہن اور ثقافت کو اپنانے کی کوشش کرتی ہیں، وہ اپنی ثقافت و روایات کو بھول کر بیگانہ ثقافت کی بھول بھلیوں میں کھو کر اپنے آپ کو بھول جایا کرتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتوں کے سماجی ملنے جلنے یا ملازمت یا تجارت کی راہ میں پردہ حائل ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے، یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے کہ پردہ عورتوں کے سماجی مسائل یا ملازمت یا تجارت میں حائل ہو، بلکہ ایک عورت پردہ کر کے ہر جگہ جا سکتی ہے اور تقریباً ہر کام کر سکتی ہے۔ عورت اپنے پردے کا خیال رکھتے ہوئے پولیس، ڈاکٹر یا پائلٹ کے فرائض بھی انجام دے سکتی ہے۔ جو عورتیں نقاب کو بطور پردہ استعمال کرتی ہیں، وہ اپنے برقوں بلکہ صرف نقاب کے ڈیزائنوں میں مناسب فرق کر کے بہت سے کام انجام دے سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ باپردہ عورت کو چلنے پھرنے اور کام کرنے کی جو سہولت ہے، وہ بے پردہ عورت کو نہیں۔ پردے کی بدولت نادار خواتین بھی معمولی لباس کے باوجود عزت سے رہ سکتی ہیں۔ یہ غریب، نادار اور مفلس عورتوں کا وفادار محافظ بھی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی دولت اس کی حیا ہے، جس سے مغربی ممالک کی عورتیں بالکل محروم ہیں، بلکہ عورت کا دوسرا نام ہی حیا ہے، اگر حیا نہیں تو عورت نہیں۔ غیروں کی نظروں سے نسوانیت کے پہ رہنے کا نام پردہ ہے، چنانچہ جس طرح مرد زنانہ لباس میں اچھا نہیں لگ سکتا، اسی طرح عورت بھی مردانہ لباس میں اچھی نہیں لگ سکتی۔ زنانہ لباس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عورت کی ضرورت کے تحت ہو، اور سب سے بڑی ضرورت اس کی حفاظت ہے، خود اس کے ہاتھوں سے بھی۔ اس طرح برقع اور چادر سب سے مؤثر تدبیر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پردہ ایک مسلم عورت کا مخصوص لباس ہے، یہ عالمگیر مسلم خواتین کا مشترکہ یونیفارم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام مذہبوں اور تمام تہذیبوں میں اسلام ہی کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا یونیفارم پیش کیا جس کی نظیر آج تک نہ مل سکی اور نہ آئندہ مل سکے گی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب شاہین رضا صاحب، بڑا گاؤں جون پور، یو پی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران ہم سب کی پہچان اور ہماری شان ہے، عرصہ دراز سے ہم لوگ پروگرام سن رہے ہیں، سبھی پروگرام معلوماتی ہوتے ہیں، عشر فجر کی مناسبت سے نشر کیے جانے والے پروگرام بہت پسند آئے، اسی طرح سے پروگرام صبح امید، کلام نور، مقدس دفاع، اسلام کی معرفت، آج کا ایران اور اسوہ بشریت ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور سامعین، محترم شاہین رضا صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کسی شخص کے پاس ایک پرہیزگار غلام تھا۔ ایک دفعہ وہ شخص سخت بیمار ہوا اور خدا کے حضور منت مانی کہ اگر وہ صحت یاب ہو جائے گا تو اس غلام کو آزاد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی اور وہ چلنے پھرنے لگا، لیکن اس کا دل غلام کو آزادی دینے پر مائل نہ ہوا۔ چنانچہ اس منت کے بعد بھی غلام بدستور غلام ہی رہا۔ چند دنوں کے بعد وہ شخص دوبارہ بیمار ہوا اور چلنے پھرنے سے مجبور ہو گیا، تو اس نے غلام سے کہا کہ جاؤ طبیب کو بلا لاؤ۔ غلام کچھ دیر بعد آیا اور کہا، طبیب کہتا ہے میں اس کا علاج نہیں کروں گا، کیونکہ وہ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتا، وہ شخص وعدہ شکن ہے۔ یہ الفاظ سن کر مالک اصل حقیقت کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، تم طبیب سے کہو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ غلام نے کہا، اچھا تو پھر سنو، طبیب کہتا ہے اگر اس نے وعدہ وفائی کی تو ہم بھی اسے شربت شفا پلائیں گے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی خدا سے کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کی پاسداری کرے اور خدا سے کیے ہوئے وعدے پر بہر صورت قائم رہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔سامعین، اس پروگرام کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا پیش کی جائے گی، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم
بسم اللہ الرحمن الرحیم گران وریدون کو السلام علیکم دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک